لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ درود بھیجی محمد و آل محمد حضرت محترم سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 33 کو آپ کے سامنے کل اور آج سرنامہ کلام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے آپ کے سامنے رسول اللہ کے حوالے سے کچھ نکات کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کل تھوڑا موضوع ہمارا امام عصر کی طرف یعنی برکت دین کی طرف چلا گیا آج آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ اور دوبارہ رسول اللہ کے حوالے سے کچھ نکات پیش کروں آیت بیان کر رہی ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم خدا وند عالم ان لوگوں کو اے حبیب عذاب نہیں کرے گا وانت فیہم جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں وما کان اللہ معذبہم اور خدا ان لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا معذب نہیں کرے گا سختی میں نہیں ڈالے گا وہم یستغفرون جب کہ یہ خدا سے استغفار طلب کرتے ہیں بس دو چیزیں ہیں انسان کی مؤمن کی نجات کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا استغفار کل آپ ہم نے استغفار کے حوالے سے تھوڑے سے نکات کو بیان کر دیا تھا کہ چونکہ استغفار کرنے والا انسان اپنے کیے ہوئے کے اوپر نادم ہوتا ہے اور خدا اس ندامت کو قبول کر لیتا ہے شیطان کی جو ایک بڑی مشکل تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنے کیے ہوئے پر نادم نہیں تھا نہ فقط نادم نہیں تھا بلکہ اصرار کر رہا تھا بلکہ اس کے اوپر قائم ہو گیا تھا جس کو ہمارے ہاں تکبر سے تعبیر کیا گیا جس کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ حتمی طور پر ہلاک ہوگا جن میں پہلی چیز ہی تکبر ہے الکبر اور اس کی وجہ امام نے یہی بیان کی کہ کبر تکبر سے ہلاکت کیوں ملتی ہے اس لیے کہ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا اور اس کا تکبر اس کو ہلاک کرنے کا سبب بنا وہ شیطان تھا اس نے تکبر کیا کیا تکبر کیا تکبر کا مطلب کیا ہے خود کو بڑا دیکھنا اپنے بارے میں اضافی فضیلتوں کا قائل ہونا اپنے بارے میں زیادہ اچھائی کا قائل ہونا شیطان نے ایک مقایسہ کیا تھا جب حضرت آدم کو خدا نے بنایا اور سجدہ کرنے کا کہا تو شیطان نے یہی کہا تھا کہ انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے بہتر ہوں کیوں بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو خاک سے بنایا لہذا یہ تکبر تھا امام علی نے کہا جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ حتمی طور پر ہلاک ہوگا پہلی چیز ہی تکبر ہے تکبر نے امام علی نے اسی حدیث کے ذیل میں آگے بیان کیا کہ تکبر نے شیطان کو ہلاکت میں ڈال دیا. ہلاکت کیا چیز ہے؟ یعنی وہ شیطان جو 6000 سال خدا کی عبادت کرتا رہا, جس کی عبادتوں کے صلے میں خداوند عالم نے اس کو نور کی مخلوق کے ساتھ محشور کیا, یعنی ملائکہ کے ساتھ بٹھایا خداوند عالم نے. ایک امتیاز تھا, ایک فخر تھا یہ, لیکن اس نے تکبر کیا. ایک آنے واحد میں اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا. وہی شیطان جو خداوند عالم کے نزدیک قربت رکھتا تھا, خدا کے نزدیک تھا, اور اتنا نزدیک تھا کہ خدا نے اس کو ملائکہ کے ساتھ محشور کیا, وہی شیطان ایک تکبر کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ سے رجیم قرار پایا. رجیم یعنی خدا نے اس کو نکال دیا, دھتکار دیا. خود قرآن میں خدا کے الفاظ ہیں کہ اب تو یہاں سے نکل جا, کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک برستی رہے گی. تکبر کا یہ نتیجہ ہے. حدیث کو مکمل کر دوں, امام علی نے بیان کیا دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہوگا, وہ طمع ہے, لالچ ہے. انسان زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے, لیکن ظاہر ہے زندگی کے اندر انسان کی کچھ ضروریات ہیں, اس ضروریات کو پورا کرنے کا خدا نے حکم بھی دیا ہے. خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے عزت اور آبرو کا اہتمام کرے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک ایسے فرد کو کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کے لیے نکلتا ہے, یہ کمانا بظاہر دنیا داری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جو کما رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, یہ دنیا داری کا حصہ ہے. عزیزان محترم, میں آپ کے سامنے ایک نقطے کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو مکمل کر دوں گا کہ اسلام کے اعتبار سے ہم کاموں کی تقسیم دنیا کے کام اور دین کے کاموں کے نام پر نہیں کر سکتے. یہ تقسیم غلط ہے کہ یہ کام دنیا کا کام ہے اور یہ کام دین کا کام ہے. میں آپ کے سامنے ابھی ایک آیت رکھتا ہوں, اس سے واضح ہو جائے گی چیز. یعنی ہمارا جو کام بھی ہے, اس کام کا اثر وہ طے کرے گا کہ یہ کام ہمارے اس دنیا تک محدود ہے یا آخرت تک محدود ہے. آپ جو کام بھی کریں گے, میں آپ کے سامنے بالکل وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ تقسیم غلط ہے کہ دنیا کا کام ہے یا آخرت کا کام ہے. یہ دین کا کام ہے, یہ دنیا کا علم ہے, یہ دین کا علم ہے. تقسیم غلط ہے. اور اس بحث میں زیادہ نہیں وقت لگاؤں گا, لیکن اس کو سمجھ لیں. قرآن کی آیت سورہ زلزال کے اندر ہے, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ. ترجمہ, جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی, خیر کیا ہوگا, اچھا کیا ہوگا, اس کو پائے گا. یراہو دیکھے گا, یعنی پائے گا. کہاں؟ قیامت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. جس نے ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی, ایٹم کے برابر بھی اس دنیا میں برائی کی ہوگی, اس برائی کو وہاں دیکھے گا, پائے گا. اب آپ مجھے بتائیے, جب میری اور آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اچھائی اور ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی محفوظ ہو کر قیامت کے دن ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی, تو پھر آپ کون سے عمل کو کہیں گے کہ وہ اسی دنیا میں رہ جائے گا؟ کون سا عمل ہے پھر جو اس دنیا میں رہ گیا؟ ہم دنیا کی جو تقسیم کرتے ہیں, یہ عمل دنیا کا ہے, یہ دین کا ہے, یہ آخرت کا ہے, وہ عمل کہ جس کا اثر آخرت میں نہ جائے وہ دنیا کا عمل ہے. اب آپ مجھے کیٹیگری میں ڈال کے بتا دیجئے کہ کون سا عمل ہے جو آخرت میں نہیں جائے گا. قرآن کی آیت کے مطابق, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ, مِثْقَالَ یعنی ایٹم کے برابر, ذرے کے برابر, رائی کے برابر بھی, ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہوگی. یعنی اب اس کو سمجھانے کے لیے مثال دوں, بالکل ایسا چھوٹا سا کنکر, آپ یہاں بیٹھے مثال کے طور پہ دری پر بیٹھے, اور اس دری کے اوپر بیٹھ کر آپ کو محسوس ہوا کہ کچھ چبھ رہا ہے. آپ نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو یہ جو چیز مجھے چبھ رہی ہے کسی اور مومن کے پاؤں میں چبھ جائے, آپ نے دری کو ہٹایا, اس کے نیچے سے بالکل چھوٹے سے کنکر کو اٹھا کر پھینک دیا. آپ کی نگاہ میں یہ کام کچھ بھی نہیں ہے شاید. خدا کہہ رہے یہی کام محفوظ ہے, قیامت میں دکھاؤں گا بھی, اس کا اجر بھی دوں گا, دکھاؤں گا بھی, اجر بھی دوں گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. کسی کے تھیلے میں چھوٹی سی پن مار کے سوراخ کر دیا, یہ شر ہے, برائی ہے, خدا کرے اس کو بھی دکھاؤں گا, یہ بھی ملے گا. لہذا اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, ہمارا کوئی عمل دنیاوی عمل نہیں ہے, پھر ہمارا ہر عمل اخروی عمل ہے. ہمیں اس اعتبار سے چیز کو سمجھنا ہے. بس وہم یستغفرون, تو اس کی طرف آ جاؤں. دوسری چیز کیا جی؟ تما. خدا امام علی نے بیان کیا جو تما کرتا ہے, لالچ کرتا ہے, وہ بھی ہلاک ہوتا ہے. پہلی چیز کس کو؟ کبر کو. گیا تکبر والا ہلاک ہے جیسے شیطان, لالچ کرنے والا ہلاک ہے. دنیا میں رہو, زندگی گزارو, لالچ نہ کرو. اس لالچ کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہلاکت کی طرف جاتا ہے. مثال امام علی نے کسی رکھی, کہا آدم کی مثال, حوا کی مثال. توجہ کیجئے کہ امام علی کی مثال ہے. تین چیزیں ہلاکت کا سبب ہیں, ان میں سے پہلی چیز تکبر ہے, مثال امام علی نے شیطان کی دی. دوسری مثال تما اور لالچ کی ہے. لالچ نہ کرو, تما نہ کرو, اپنی ضروریات کو ضرور پورا کرو, لیکن لالچ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر سے حلال حرام کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے, جائز ناجائز کی پہچان کو ختم کروا دیتی ہے. امام علی کہہ رہے ہیں دوسری چیز جس نے انسان کو ہلاک کیا یعنی نقصان کا سبب بنا وہ کیا ہے؟ لالچ ہے. اس کی مثال آدم و حوا کی ہے. خدا نے پوری جنت بنا کے آدم و حوا کے سامنے رکھ دی, آدم کو بنایا, سجدہ کروایا, مسجد ملائکہ بنایا, عظمت کو بتا دیا ساری چیزیں. اس کے بعد آدم سے کہا آدم یہ پوری جنت تمہاری ہے, بس یہ ایک درخت اسے چھوڑ دینا, اس کے نزدیک مت جانا. آزمائش تھی آدم کی, پوری جنت. اب توجہ کیجئے گا, جنت جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے, یعنی جس کا طول, جس کا عرض, جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے, اتنی بڑی جنت ہے آدم کے پاس. ایک درخت ہے جس سے روکا گیا ہے, لیکن آدم نے کیا کیا؟ امام علی چونکہ بیان کر رہے ہیں میں ان کی زبانی بیان کر رہا ہوں. آدم کو شیطان نے آ کر اس درخت کی لالچ میں ڈالا, تما. اب میں پھر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم انبیاء کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے مطابق نہیں ہوتے. یعنی ایک لالچ میرے اندر ہے, ایک تما اور ہرس میرے اندر ہے. میں کہوں جیسے میں لالچی ہوں ویسے ہی حضرت آدم دے نعوذ باللہ, نہیں, وہ نہیں ہے, وہ مقیاس نہیں ہے. لیکن روایات کے الفاظ شاید سمجھانے کے لیے اس رنگ ہیں کہ بہرحال ان کے دل میں بھی ایک اضافی چیز کی خواہش جاگی. خدا نے پوری جنت دے دی, آدم یہ پوری جنت تمہاری ہے. خداوند عالم نے کہا اس درخت کے پاس مت جانا, آدم اسی درخت کے نزدیک گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ آدم خداوند عالم کی جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیے گئے. امام علی نے بیان کیا. بس دوسری چیز جو سبب بنتی ہے انسان کی خرابی کا, تیسری چیز امام علی نے بیان کیا ہلاکت, جو کا سبب بنتی ہے وہ حسد ہے. اگر انسان کو کسی سے حسد ہو جائے تو یہ حسد ہلاکت کا سبب بنتا ہے. مثال میں امام علی نے حضرت آدم کے دو بیٹوں کی مثال کو رکھا. دو بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں, حابیل اور قابیل ہیں. ایک کو دوسرے سے حسد ہو گیا, ایک کی قربانی کو خدا نے قبول کیا, اس کو مقام دیا, اس کو منزلت دی. دوسرے نے اس مقام کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہی کی طرف متوجہ ہوتا کہ اس کی نظر, اس کی نیاز, اس کی قربانی قبول ہو گئی, میری کیوں نہیں قبول ہوئی, مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ میں نے اپنے عمل کو اتنا خالص کر کے خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچایا کہ خدا مجھ سے بھی قبول کر لیتا. بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دیکھتا, اس نے سبب کیا قرار دیا؟ اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا. اس نے کہا تمہاری وجہ سے میرا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا. اور وہاں پر بھائی نے جواب بھی دیا کہ دیکھو تمہارا عمل قبول نہ ہونے کی ریزن خود تمہارے اندر ہے. کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا بند عالم ہر کسی سے قبول نہیں کرتا, خدا محتاج نہیں ہے انسان کی کسی بھی شے کا. خدا بند عالم نے اگر انسانوں سے تقاضا کیا ہے تو انسانوں کی ظرفیت کو بڑھانے کے لیے کیا ہے. لیکن خدا کے قبول کرنے کا ایک معیار ہے, وہ کیا ہے؟ خدا متقی انسانوں سے قبول کرتا ہے, پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. تمہارے اندر جو کمی تھی اس تقوا کی کمی تھی. بس یہ حدیث ہے امام علی نے بیان کیا. درود پڑی محمد و آل محمد پر. لہذا ایک سبب جو انسانوں کے لیے مغفرت کا سبب ہے وہ اس کی استغفار ہے. یہ استغفار کرنے والا انسان چونکہ تکبر نہیں کرتا, عاجزی کی طرف توجہ کرتا ہے, اپنے کیے ہوئے پر کوتاہی کی طرف نادم ہوتا ہے. شیطان پر وہاں سے بات نکلی تھی کہ ندامت نہیں تھی, اصرار تھا, چونکہ تکبر تھا. آج آگے بڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے ہم انسانوں کو بہت برکتیں ملی ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے چند چیزوں کو مبارک قرار دیا, بعد پھر مکے کی طرف گئی. ایک آیت کو دوبارہ ریپیٹ کروں, سورہ قاف کی آیت نمبر 9, خدا نے بیان کیا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے مبارک بابرکت پانی کو نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اور اس پانی سے پھر ہم نے اس کی برکت کیا ہے کہ وہ مردہ زمین کو حیات عطا کرتی ہے. ہم اس پانی کے ذریعے سے زمین کی مردگی کو ختم کر کے اس میں حیات ڈالتے ہیں. قرآن کی آیات کے اندر لفظ حیات آیا باقاعدہ, بارش کے بعد جو دوبارہ سبزہ اگتا ہے. خدا کہتا ہے اسی طرح تمہارا اٹھنا بھی ہے, تمہارا مرنے کے بعد اٹھنا بھی اسی طرح ہے, یعنی حیات ملے گی دوبارہ. اور بس برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ جہاں حیات ملے. رسول اللہ کی ہستی بھی ایسی ہستی ہے جو انسانوں کو حیات عطا کرتی ہے. سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 24 ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ہم سے خدا مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت کا عنوان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان. میں ہمیشہ اس بات کو پڑھتے ہوئے کہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہم ایمان کی آیت پڑھیں وہاں اجنبی بن کے نہ پڑھیں, یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ اس آیت میں خدا نے ابو ذر, مقداد, سلمان ان لوگوں سے خطاب کر کے کچھ کہا ہے. نہیں, جو بھی صاحب ایمان ہے خدا اس کو مخاطب قرار دے رہا ہے, چونکہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے. یا ایھا الذین آمنوا, پس آج کے دور میں خدا مجھ سے بھی کہہ رہا ہے, اے صاحب ایمان, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. اذا دعاکم جب تمہیں بلائیں. کیوں؟ لما یحییکم, چونکہ جب وہ تمہیں بلاتے ہیں تمہیں حیات دینا چاہتے ہیں. خدا مند عالم جو تمہیں بلاتا ہے تم سے کچھ لیتا نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, اب میرے ذہن میں تصور آئے کہ میں خدا مند عالم کی دعوت پر جاتا ہوں, خدا مجھے بلاتا ہے. دعوت کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. دعوت ہے اللہ کی طرف سے, میں اس کو سن کر جاتا ہوں. میں خدا کو وقت دے رہا ہوں. اس جملے کو پلٹا لیجئے تو صحیح ہوگا, میں خدا کو وقت نہیں دے رہا, خدا بند عالم اس دعوت کے ذریعے سے مجھ کو وقت عطا کر رہا ہے. میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, وہ مجھے وقت دے رہا ہے. میری کیا حیثیت اور اوقات کہ میں خدا کو وقت دوں؟ میری زندگی کا ہر لمحہ اس کا دیا ہوا ہے, میں اسے کیا دے سکتا ہوں؟ لہذا لما اذا دعاکم, جب خدا تمہیں پکارے, رسول تمہیں پکارے, تو اس کی دعوت پر دوڑو, استجیبو, استجابت کرو, چونکہ یہ تمہیں حیات عطا کریں گے. برکت کی مثال پانی سے دی, پانی کیا کرتا ہے؟ حیات دیتا ہے. رسول اللہ حیات عطا کرتے. رسول اللہ نے کون سی حیات عطا کی؟ رسول اللہ نے انسانوں کو اصلی حیات عطا کی, معنوی حیات عطا کی. وہ انسان جو اپنی انسانیت میں مر گیا تھا. کیسے مر گیا تھا؟ دور جاہلیت کو آپ تھوڑا تصور کر لیجئے. یعنی انسان کی ارزش ویلیو زیادہ ہے یا ایک بکری کی ویلیو زیادہ ہے؟ پہلے اس چیز کو طے کر لیں. ایک بھیڑ کی قیمت زیادہ ہے, کس چیز کی قیمت زیادہ ہے؟ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں انسان کو کہا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے انسان, تو اتنا عظیم ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے تیرے سامنے سرنڈر کیا ہے, مسخر کیا ہے, یعنی تجھے ماسٹر بنایا ہے اس کائنات کا. اور جو کچھ بھی ہے انسان کے لیے ہے. انسان کو خدا نے ملائکہ سے سجدہ کروایا. انسان کی ارزش زیادہ ہے, ویلیو زیادہ ہے. دور جاہلیت میں کیا ہو رہا ہے؟ دور جاہلیت میں اگر قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, اس لڑائی کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ کہ کسی ایک کی بھیڑ نے دوسرے قبیلے والوں کے چارے میں سے جا کر تھوڑا سا چارہ کھا لیا. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. ایک بھیڑ نے, ایک گھوڑے نے, ایک جانور نے, جانور نے, کسی انسان نے کیا ہوا کام ہو تو چلیں آپ تصور کر لیں گے بھائی ٹھیک ہے لڑ لو آپس میں. جانور کا کیا ہوا کام ہے جہاں عقل نہیں ہے, جہاں شعور نہیں ہے, جہاں تمیز نہیں ہے. جانور کو جہاں چارہ نظر آئے گا اور اسے بھوک لگے گی, جانور اپنی طبیعت کے تحت وہاں تک جائے گا. جانور کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا کہ آپ چارے کے اوپر لکھ کے لگا دیں گے فلاں قبیلے کا چارہ ہے تو فلاں قبیلے کا چارہ ہے. نہیں ہے ایسا, جانور ہے, اس کی تمیز نہیں ہے, اس کے اندر شعور کی کیفیت ہی نہیں ہے. اس نے آ کر, اگر ایک بھیڑ بکری نے, ایک گھوڑے نے آ کر کسی دوسرے کے استبل سے, کسی دوسرے کے چارے سے کچھ چارہ کھا لیا, اس بات پر قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی. اور ایک روایت کے مطابق, تاریخ کے مطابق, اس بات پر ایک دو قبیلوں کے درمیان 70 افراد کا قتل ہو گیا تھا. 70 افراد کس چیز کی نظر ہو گئے؟ بھیڑ بکری کے کھائے ہوئے تھوڑے سے چارے کی نظر ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسانیت مر چکی تھی, انسانیت مر گئی تھی. انسان اپنی ویلیو سے واقف نہیں تھا, اپنے آپ کو جانور سے کم سمجھتا تھا. یا وہی کہ جو خود رسول اللہ نے بیان کیا قرآن کریم کے اندر, الہاکم التکاثر حتی زرتم مقابر. تم لوگ اس قدر جاہلیت میں چلے گئے ہو کہ فضیلت کو کیا سمجھتے ہو؟ قبیلے کی تعداد میں سمجھتے ہو. اور جب تم زندوں کی تعداد میں دیکھتے ہو کہ زندوں کی تعداد میں فلاں قبیلہ زیادہ ہے, تو تم اپنی جہالت کو آگے بڑھا کے کہاں جاتے ہو؟ تم جا کے گنتے ہو کہ نہیں, قبیلوں کی تعداد, جو زندہ افراد ہیں ان کی تعداد کے ساتھ ساتھ مردوں کی تعداد بھی گنو, قبریں گنو. حتی زرتم المقابر, قرآن کی آیت ہے نا, ہلاک و متقاصر حتی زرتم المقابر. تم نے کثرت کے اندر ہلاک ہو گئے, اپنے اوپر فضیلت کا سبب یہ سمجھا کہ جس کے قبیلے کی تعداد زیادہ ہے وہ بڑا قبیلہ ہے, وہ طاقتور ہے, وہ صاحب فضیلت ہے. حتی تم نے اس چکر کے اندر قبروں کا رخ کر لیا, تم قبروں کو گننے لگے کہ زندوں اور قبروں کو ملا کر, قبروں سے مراد مردوں کو ملا کر, جس کی تعداد زیادہ بنی وہ بڑا قبیلہ ہے. یہ اقدار تھی وہاں پہ. اس معاشرے سے رسول اللہ نے لوگوں کو نکالا. اذا دعاکم, جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو کیا کرو؟ آ جاؤ. کیا کرے گا وہ؟ تمہیں حیات عطا کرے گا. اب یہ توجہ کیجئے گا, کس حیات سے رسول اللہ نے, کس جگہ سے نکال کر کہاں پہنچایا؟ وہ معاشرہ جس کی میں نے دو تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, یعنی جو بھیڑ بکری کے اوپر ایک دوسرے کو مار دیں, وہ معاشرہ جہاں بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے, یعنی جس کے ایک خاتون کے وجود سے خود وجود ملا ہے, تھوڑی دیر کے لیے دفن کرنے والا سوچے کہ میں دنیا میں نہ ہوتا اگر مجھے میری ماں اس دنیا میں لے کے نہ آتی, تو میری ماں بھی تو بچی ہی تھی کسی زمانے میں, وہ بھی تو لڑکی ہی وہ پیدا ہوئی تھی. لیکن اس قدر جاہلیت اور تعصب ہے. یہ چند مثالیں آپ ذہن میں رکھیے گا. رسول اللہ نے اس معاشرے سے اٹھایا, یہاں سے نکالا, ان کی حیات کو دوبارہ ان کے اندر اس حیات کی روح کو ڈالا, کہاں پہنچا دیا؟ سورہ بقرہ کی آیات کو, سورہ واقعہ کی آیات کو ذہن میں لے کر آئیے کہ اسی معاشرے سے کہ جہاں اقدار نہیں تھی, ویلیوز نہیں تھی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑ پڑتے تھے, انسانیت سے واقف نہیں تھے, گویا انسانیت مر گئی تھی, سورہ واقعہ خبر دے رہا ہے کہ یہ معاشرہ وہاں تک پہنچ گیا کہ اسی جگہ سے اٹھنے والے لوگ والسابقون السابقون اولئک المقربون کی منزل پر آ گئے. کیا مطلب ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ والسابقون السابقون, خدا نے تین گروہ بیان کیے اور پھر بیان کیا ان میں سے پہلا گروہ ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں. والسابقون السابقون, اور سبقت لے جانے والے اولئک المقربون کے, یہ خدا کے مقرب ہو گئے ہیں. یہ کون سی سبقت ہے جس کی طرف رسول اللہ لے کر آئے؟ پہلے وہ جانوروں کے اوپر ایک دوسرے کو مارنے میں سبقت لے کے جاتے تھے, رسول اللہ نے جب ان کو حیات عطا کی تو واقعات ہیں, چونکہ اول اسلام کے اندر امکانات اتنے زیادہ نہیں تھے, ایک کھجور آتی تھی, اس ایک کھجور کو مسلمان مجاہدوں میں دیا جاتا تھا, اس کھجور کو تقسیم کر کے کئی مجاہد کھایا کرتے تھے, اور اس کے اندر بھی کیفیت یہ تھی کہ اگر پانی کم ہوتا تھا تو, اگر دور جاہلیت میں جائیں تو ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا تھا, لیکن رسول نے جب حیات ڈال دی, ان کے اندر روح ڈال دی, اس مردہ معاشرے کے اندر روح ڈالی, تو کیا ہوا؟ وہی معاشرہ جو جانوروں پر ایک دوسرے کو قربان کر دیا کرتا تھا, اب اپنے آپ کو انسانوں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پانی آ رہا ہے تو ہر مجاہد جو دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا زیادہ زخمی ہے, پانی لانے والے کو کہہ رہا ہے میرے بجائے اس کے پاس چلے جاؤ, میرے بجائے اس کے پاس چلے جاؤ. ایک روایت ہے, تاریخ کا واقعہ ہے کہ سارے مجاہدین تھے, زخمی تھے, زخموں سے خون بہہ رہا تھا, پانی لینے والا لے کر آیا, مشک لے کر آنے والا لے کر آیا, دیکھا پانی کم ہے, ہر مجاہد نے جس کے پاس پہلی دفعہ آیا اس نے کہا نہیں مجھ سے زیادہ میرا وہ بھائی پیاسا ہے اس کے پاس لے جاؤ, وہ اس کے پاس لے کر گیا, اس نے کہا نہیں فلاں مجاہد زیادہ پیاسا ہے اس کے پاس لے جاؤ. کرتے کرتے جب دوبارہ پہلے والے کے پاس آیا, دیکھا اس کا خون اتنا بہہ چکا ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے. ایثار, فداکاری, قربانی, یہ رسول اللہ نے حیات عطا کی. لہذا کیا برکت کیا چیز ہے؟ برکت یعنی جہاں حیات ہو, جہاں انسان جاہلیت سے نکلے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. حیات یعنی معنوی زندگی, حقیقت زندگی جہاں آپ کو مل جائے وہ برکت ہے. آیت اللہ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں برکت کی تعریف میں, البرکت دوام الخیر و استمرار ہی. برکت کی تعریف کیا ہے؟ برکت کی تعریف کثرت نہیں ہے, توجہ کیجئے گا. ہم سب زندگی میں برکت چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں برکت دے, ہمارے رزق میں برکت دے. آخری میں اس کے چند نکات بیان کروں گا کہ برکت کیسے چلی جاتی ہے. آیت اللہ طباطبائی نے کیا بیان کیا؟ البرکت دوام الخیر و استمرار ہی. برکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ برکت کسی چیز کی زیادتی کو نہیں کہتے, برکت کسی چیز کا دوام یعنی ہمیشگی ہو اور جاری ہو, استمرار ہی, ہمیشہ جاری ہو. ممکن ہے کوئی ایک چیز ہو ایسی جو ہمیشہ رہے, جاری نہ ہو. مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے بینک بیلنس میں پیسہ رکھ دے, وہ رکھا رہے, 25 سال پڑا رہے, یہ برکت ہے؟ اس تعریف کے مطابق یہ برکت نہیں ہے. برکت کیا مطلب ہے؟ پیسہ ہو اور وہ جاری ہو, یعنی اس سے استفادہ ہو رہا ہو, اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو, وہ رکا ہوا نہ ہو. رکی ہوئی چیز برکت نہیں ہے, جو جاری ہو. علامہ طباطبائی کی تعریف البرکت ہو. برکت کیا چیز ہے؟ دوام الخیر, جہاں پہ خیر کا دوام ہو, ہمیشہ ہو, لیکن ہمیشہ رکا ہوا نہ ہو, جمود نہ ہو, جامد نہ ہو, جاری ہو. بس اس اعتبار سے جب یہاں بات پہنچی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم الحمدللہ اس وقت بھی صاحب برکت ہیں. ہم اس تعریف کے مطابق صاحب برکت ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کو دوام بھی حاصل ہے اور جاری بھی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے بیان کروں. امام نے بیان کیا, من اراد اللہ به الخیر. توجہ کیجئے گا, آیت اللہ طباطبائی کی اس تعریف کو اور اس روایت کو سامنے رکھیے گا. آیت اللہ طباطبائی کی تعریف کیا ہے؟ البرکت دوام الخیر, خیر اچھائی کا دوام, ہمیشہ ہو خیر, اور وہ استمراری اور جاری ہو, رکا ہوا نہ ہو, ہمیشہ چلتا رہے, ہمیشہ ہو اور جاری ہو, اس سے فیض ہو رہا ہو. اب آ جائیے اس حدیث کی طرف. من اراد اللہ به الخیر, امام صادق نے بیان کیا, جو خدا وند عالم جس سے بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے, نیکی کا ارادہ کرتا ہے, اچھائی کا ارادہ کرتا ہے, قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے برکت کی تعریف کی، برکت کیا چیز ہے؟ علامہ طباطبائی نے کیا بیان کیا؟ البرکت تو دوام الخیر، ایسا خیر جو دائمی ہو و استمرار رہی اور جاری ہو۔ اس سے میں لے کر آیا کہ الحمدللہ ہم لوگ اس وقت بھی اس برکت کے مالک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کو چھٹے امام نے خیر قرار دیا، امام حسین کی محبت کو۔ من اراد اللہ بہ الخیر، خدا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ، اس کے دل میں ڈالتا ہے، حب الحسین، امام حسین کی محبت، وحب زیارت ہے، ان کی زیارت کی محبت۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے، یہ محبت، آپ سے سوال ہے، دائمی ہے یا نہیں ہے؟ دائمی ہے یا نہیں ہے؟ دائمی ہے۔ آپ کب سے اس محبت کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جب سے اس دنیا میں آئے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس سے پہلے سے اس محبت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا جواب شاید ایک ذہن میں آپ کے یہ آ جائے کہ جب ہم ماں کے شکم میں تھے اس وقت بھی یہ محبت ہمیں نصیب ہو رہی تھی، ہماری ماں ہمیں اپنے شکم میں لے جا کر عزا خانوں میں جایا کرتی تھی، یہ محبت کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے، دائمی ہے۔ آپ سے ایک دوسرا سوال ہے، آیا اس محبت کا کوئی کانٹریکٹ ہے؟ 30 سال کے لیے ہے، 50 سال کے لیے ہے، 60 سال کے لیے، اس کے بعد خدا کہے گا کہ نہیں بس واپس دے دو؟ کوئی کانٹریکٹ کیا ہے آپ نے خدا عالم سے؟ نہیں۔ یہ محبت دائمی ہے یا نہیں ہے؟ دائمی ہے۔ دائمی ہونے کے بعد رکا ہوا ہے اس کا سلسلہ، یعنی اس محبت کا استمرار ہے، اس کا فیض جاری ہے۔ کیا ہے اس کا فیض؟ آپ اس سال فرض جزا پر ہے، مثلا جو اس سال 30 سال کے ہو گئے ان کو مثال بنا کے کہہ دیتا ہوں، 30 سال کے ہو گئے، 29 سال آپ نے پچھلے سالوں میں مجالس میں گزارے، جب اس سال 30 سال کے ہوئے محرم میں، تو کسی 30 سال والے کے ذہن میں آیا کہ بھائی 29 سال ہو گئے امام حسین پہ روتے ہوئے، اس سال نہیں جاتا، نہیں بیٹھتا فرش عذاب پر؟ آیا کسی کے ذہن میں خیال؟ 50 سال والے جو بزرگ یہاں موجود ہیں، ان میں سے کسی کے ذہن میں آیا اتنی زندگی گزار دی امام حسین پہ روتے ہوئے، اس سال نہیں جاتے محرم میں، نہیں بیٹھتے فرش عذاب پر؟ اب خیر تو ہے، استمرار بھی ہے یا نہیں، جاری ہے یا نہیں ہے؟ جاری ہے۔ اس وقت بھی ماہ ربیع الاول ہے، دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر ماہ ربیع الاول میں مجالس نہیں ہوتی، بہت سارے ممالک ہیں، یہ شاید پاکستان اور ہندوستان کا خاصہ ہے، برصغیر کا خاصہ ہے، کہ یہاں عزاداری 2 مہینہ 8 دن کی ہو گئی ہے، عزاداری 2 مہینہ 8 دن کی، یعنی ہم اپنی عزاداری کو، سوگ کو، محرم کا چاند دیکھ کر شروع کرتے ہیں اور امام حسن عسکری کی شہادت پر ختم ہوتا ہے، اصل میں جو ختم ہوتا ہے وہ اگلے دن 9 ربیع الاول کو ہے، باقی جگہوں پر نہیں ہے۔ آپ آج بھی فرش عزا پر بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے محرم و سفر رو لیے، محرم و سفر میں شرکت کر لی، یہ وہ خیر ہے جو امام صادق کے مطابق آپ کے پاس موجود ہے، دائمی بھی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، آپ اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، ایسا ہی ہے، دائمی ہے اور استمراری بھی ہے، جاری بھی ہے، مستقل ہے۔ اچھا، اس مرتبہ محرم میں جب آپ مجلس میں آئے، آپ نے رونے کے لیے کوشش کی، یہ سوچ کے کبھی روئے کہ میں پچھلی فرش پر جہاں بیٹھا تھا، پچھلی جگہ جہاں میں نے مجلس سنی تھی، وہاں میں نے زیادہ آنسو بہا لیے تھے، اس فرش پہ تھوڑا کم بہاؤں گا، یہ سوچا تھا؟ یہ بھی نہیں سوچا تھا، ایسے ہی ہے نا عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے۔ کیا چیز ہے برکت؟ وہ خیر جو دائمی ہو اور جاری ہو۔ آپ کے پاس امام صادق کے مطابق یہ خیر ہے، خدا نے خیر کا فیصلہ کیا میرے اور آپ کے لیے کہ امام حسین کی محبت دی، وہ محبت دائمی بھی ہے اور اس کا فیض جاری ہے۔ جب کبھی نام حسین سنتے ہیں، نام حسین سننا اپنی جگہ، جب کبھی گلاس میں پانی سامنے آتا ہے، ذہن امام حسین کی طرف چلا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ خدا وند عالم کی طرف سے احسان ہے۔ بس یہ خیر دائمی بھی ہے، استمرار بھی ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ بس عزیزوں، ہر انسان اپنی زندگی میں برکت کا طالب ہے۔ برکت میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کثرت کا نام نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ بہت سارے علماء، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، محسوس مثال ہے، اس کو سب انشاءاللہ تیزی سے سمجھ جائیں گے۔ بہت سارے علماء آپ کو ملیں گے تاریخ علماء میں، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوں گی، لیکن ہر کسی کی کتاب کو وہ پذیرائی نہیں ملتی۔ میں اب یہ کتاب کا نام لوں گا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے برکت کا مطلب یہ۔ برکت یعنی مفاتیح الجنان۔ مفاتیح الجنان کیسی کتاب ہے؟ قرآن کریم، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے بعد جو چوتھی کتاب ہمارے یہاں موجود ہے، مفاتیح الجنان کے نام سے موجود ہے، شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ایسے ہی شیخ عباس قمی نے بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھیں، شیخ عباس قمی نے چند کتابیں لکھیں، جن میں سے ایک یہ مفاتیح الجنان ہے۔ لیکن اتنی بابرکت کتاب ہے کہ آج آپ اگر اس کو دیکھیں گے تقریباً ہر شیعہ گھر میں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، تقریباً کم و بیش، حتیٰ بعض گھروں میں آپ کو شاید نہج البلاغہ نہ ملے، بعض گھروں میں شاید آپ کو صحیفہ سجادیہ نہ ملے، مفاد الجنہ مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پورے سال کے اعمال ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. یہ جو مفاد الجنہ شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، یہ برکت کی ایک مثال ہے، ایک کتاب ہے. بہت سارے علماء کی کئی کتابیں ہیں، 300-300 تصانیف ہیں بعض علماء کی، کوئی کتاب مشہور ایسے نہیں ہوئی بعض علماء کی. ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی، اس کا استفادہ ہے، اپنی جگہ پر ہے، ایک خاص حلقہ ہے. مثلا بہت سی کتابیں فقہ کے باب میں بہت سارے علماء نے لکھی، حوزے کے افراد استفادہ کرتے ہیں. مفاد الجنہ ایک عام کتاب ہے، یہ برکت کی ایک تعریف ہے. ایک تعریف کو آپ کے ذہنوں کے نزدیک کی مثال دے دوں، اس کو شیخ فخر رازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، سورہ کوثر کے ذیل میں ظاہر انہوں نے بیان کیا تھا، میں آغا محسن قراتی کی زبانی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے جناب سیدہ کے لیے بیان کیا، ان اعطینا کل کوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. اور اس کو میں ذیل میں وہ بیان کرتے ہیں، کوثر سے مراد جناب سیدہ اور ان کی اولاد ہیں. پھر وہ خود کہتے ہیں کہ کوثر کا مطلب زیادتی نہیں ہے، کسی چیز کی زیادتی نہ ہو. کوثر کا مطلب ہے کہ کم ہو مگر بابرکت ہو، کم ہو مگر بابرکت ہو. اور پھر وہ اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعی کتنا جناب سیدہ کی کوثر ہونے کی دلیل ہے کہ زندگی فقط 18 سال کی ہے، لیکن 18 سال کی زندگی کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں کہ خدا وند عالم نے ان کو جیسی اولاد عطا کی ہے، ایسی اولاد کائنات میں کسی کو نہیں ملی. شیخ فخر رازی بیان کر رہے ہیں، جناب سیدہ کی عمر 18 سال ہے، بہت مختصر سسن ہے جناب سیدہ کا، اس کے باوجود خداوند عالم نے کتنی برکتیں عطا کی. یہ جناب سیدہ کی زندگی کی برکت ہے. باپ ہے تو وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، شوہر ہے تو وہ تمام اوصیاء کا سردار ہے، بچے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہیں، خود ہیں تو سیدۃ النساء العالمین ہیں. درود پڑھی بولو، بس توجہ کیجئے گا. آج بھی اس کو پھر مثال میں آغا قراتی نے بیان کیا کہ بنو امیہ نے کم و بیش 80 سال حکومت کی ہے، 80 سال تقریباً حکومت کی ہے. آج آپ بنو امیہ کے نام سے رہنے والا کوئی فرد بتا دیجیے، یہ کہے کہ میں بنو امیہ کا ہوں، اس پہ افتخار کرے. اس پر البتہ اس کے خاندان و قبیلے کے لوگ سر اٹھا رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، اپنے کردار سے پتہ چل رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہے، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو کہے میں بنو امیہ کا ہوں، میں فلاں کا ہوں اور اس پہ افتخار کرے. یہ جناب سیدہ کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ کو سادات دنیا کے ہر کونے میں نظر آتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے ہر کونے میں آپ کو سادات نظر آتے ہیں. کس کی اولاد ہو؟ جناب سیدہ سے نسبت ہے. یہ برکت ہے جناب سیدہ کی. جناب سیدہ کی برکت ہے کہ خداوند عالم نے آج کے دور میں ہمارے سامنے ایسے سادات کو رکھا جن کے اندر کوئی امام خمینی ہے، کوئی آیت اللہ خامنائی ہے، کوئی آیت اللہ سیستانی ہے، کوئی سید حسن نصر اللہ ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس عزیزوں توجہ رکھیے گی، چند نکات آپ نے بیان کیا. خدا سے کیا مانگیں؟ خدا سے کثرت نہ مانگیں، خدا سے برکت مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر روز صبح اٹھتے تھے، صبح اٹھنے کے بعد کہتے تھے اللہم انی اسألوکا خیر ھذا الیوم ونورہ وہداہ وبرکتہ، پروردگار میں تجھ سے آج کے دن کا خیر مانگ رہا ہوں. یعنی جو خیر تو آج زمین پر نازل کرے، جب صبح طلوع ہونے کے بعد جو خیر ہے زمین پر نازل ہو رہا ہے، اللہم انی اسألوکا خیر ھذا الیوم و نورہ، اور اس دن کا نور مانگ رہا ہوں، وہ ہدا ہو ہدایت مانگ رہا ہوں، وہ برکت ہو، اور آج کے دن کی برکت کا تجھ سے سوال کر رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، برکت ذہن میں رکھیے گا، یعنی کم ہونے کے باوجود انسان آسودہ زندگی گزارے، اس کو برکت کہا جاتا ہے. وہ خدا وند عالم سے رسول اللہ نے اس چیز کو طلب کیا. یا اسی طرح ہمیں سکھایا گیا قرآن کریم، حضرت نوح کی نسبت بیان کیا گیا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے دعا سکھائی جو قرآن کریم میں موجود ہے حضرت نوح کی زبانی، کہ اے علی جب کبھی بھی کسی نئی منزل کی طرف جانا ہو تو خدا سے اس دعا کو کریں جو حضرت نوح نے کی تھی. کیا ہے؟ ربی درود پڑھیں محمد علیہ وسلم، ربی انزلنی منزلم مبارکا وانت خیر المنزلی، امام علی کو سکھایا رسول اللہ نے. اب آپ خود توجہ کیجئے گا کہ جو چیزیں معصوم کسی معصوم کو سکھائے اس کی عظمت ہوگی، اس کا کوئی اثر ہوگا. ربی انزلنی منزلم مبارکا، پروردگار مجھ کو مبارک منزل پر اتارنا. توجہ کیجئے گا، بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ حضرت نو نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہری بھری کسی کھیتی سے بھری ہوئی جگہ پہ اتار دینا، یہ نہیں کہا کہ پر فضا مقام پر اتار دینا، ایسی جگہ پہ اتار دینا کہ جہاں خزانے زمین کے اندر موجود ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کس جگہ پہ اتارنا؟ رب انزلنی منزلم مبارکہ، مبارک منزل پر اتارنا. وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. امام علی کو رسول اللہ نے تاکید کی جب کسی نئی جگہ پر جاؤ اس خداوند عالم سے اس دعا کو کرو. بس خدا سے برکت کا سوال ہے عزیزوں، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں میں رزق میں برکت دے. آخری میں جو وقت بچا اس کے اندر کچھ آپ کے سامنے وہ نکات بیان کروں جس سے انسان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسلام فقط کچھ چیزوں کو کرنے کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام میں کچھ چیزوں کو نہ کرنے کی بھی تاکید ہے، نہ کرنے کی بھی تاکید ہے. پہلی چیز کہ جس کی وجہ سے برکت انسان کی حیات سے اور ہاتھ سے چلی جاتی ہے، وہ زبان سے برے الفاظ کی ادائیگی ہے. ہم جس کو معمولاً اہمیت ہی نہیں دیتے، معمولاً آپ مومنین کی طرف نسبت نہیں ہے، معاشرہ معمولاً ایسا ہے کہ ان چیزوں کا اہمیت ہی نہیں دیتا. فحش کلمہ، گالی جس کو کہا جاتا ہے، زندگی سے برکت ختم کر دیتی ہے. من فحش علی اخیہ المسلم، رسول اللہ نے بیان کیا جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ فحاشی کرتا ہے، فحاشی کا مطلب گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تہمت لگاتا ہے. من فحش علی اخیہ المسلم نزع اللہ، خدا وند عالم اٹھا لیتا ہے. کیا اٹھا لیتا ہے؟ البرکت من رزقہ، اس کے رزق سے برکت کو خدا لے جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، برکت دینے والا کون ہے؟ خدا وند عالم. اب اگر خدا لے جائے، آپ دنیا کے قارونوں کے خزانے بھی اپنے پاس لے کر آ جائیں، آپ کے جسم میں آپ کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ خدا نے برکت کو اٹھایا ہے. برکت دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. توجہ کیجئے گا، پہلی چیز من فحش علی اخیہ المسلم، جو اپنے برادر مسلم کے ساتھ فحاشی کرے، یعنی اس کو برا بھلا کہے، بلا وجہ میں گالیاں دے، برے الفاظ استعمال کرے، نزع اللہ البرکۃ من رزقہ، خدا اس کے رزق برکت کو لے جاتا ہے. وکلہ الی نفسہ، اور جب اس کے برکت اس کے رزق برکت کو لے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. یہ اتنی بری چیز ہے کہ جس سے رسول اللہ پناہ مانگتے تھے، رسول اللہ کہا کرتے تھے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھ کو ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ نہ. جناب سیدہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتی تھی، یہ جناب سیدہ کی دعا تھی، پروردگار مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، بعظمت ہستی ہیں، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، ہمیشہ میری طرف توجہ رکھنا، مجھے میرے سنبھال کے چلنا. خداوند عالم آپ کو حبیب رکھتا ہے، آپ کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا تم نے دیکھا نہیں، خدا نے ایک لمحے کے لیے میرے برادر یونس کو اس کے حال پہ چھوڑا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ یونس کو شکم ماہی میں زندگی کا کچھ عرصہ گزارنا پڑا. یہ رسول اللہ نے بیان کیا، ایک لمحے کے لیے خدا نے چھوڑ دیتا. وہ جو کیجیے گا عزیز، اگر یہ خدا نہ خواستہ میں اور آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ خدا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو خداوند عالم نے ہم سے محبت کی ہے، حسین کی محبت دی ہے، پھر کیا ہوگا ہمارا؟ توجہ کیجئے گا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. آئمہ پناہ مانگتے تھے، خدا یہ حال پہ نہیں چھوڑنا. جس کو خدا اس کے حال پر چھوڑ دے، یعنی خدا کو اس کی پرواہ نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے. مناجات شعبانیہ میں آپ مومنین نے پڑھا ہے، الہی فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجھک، اے میرے پروردگار مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کی طرف سے تو نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے. خدا چہرے کو پھیر لیتا ہے اپنے عزیزوں. کیوں؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا انسان سے ہوتی ہے. پہلے مرحلے پہ خدا اپنے چہرے کو نہیں پھیرتا. امام علی کے وہ جملے ہیں، انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق، انت المالک وانا المملوک، مناجات کوفہ کے، تو مالک ہے میں مملوک ہوں، تو رازق ہے میں مرزوق ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں. هل يرحم المرزوق الا الرازق، هل يرحم المملوك الا المالك، هل يرحم المخلوق الا الخالق. آیا خالق کے سوا مخلوق پہ کوئی رحم کھاتا ہے؟ مالک کے سوا اپنی ملکیت کا کون خیال کرتا ہے؟ جملے امام علی کے. ابتدائی طور پر ایسا ہے، لیکن انسان بعض اوقات اس جگہ پہنچ جاتا ہے عزیزوں کہ امام سجاد، امام علی نے دعائے مناجات شعبانیہ بتایا، الہی فلا تجعلنی، مجھے اس جگہ نہ پہنچنے دینا، ممن صرفت عنہ وجہ، کہ جس سے تو اپنے چہرے کو پھیر لے. عزیز خدا بندہ توجہ کیجئے گا، یہ جو دعاؤں کے الفاظ ہیں بہت اہم ہیں. میں کہاں سے نکلا ہوں؟ برکت کی بات سے وہاں تک نکلا ہوں. برکت چھن جائے گی کس کی زندگی سے؟ جو اپنے برادر مسلم کو گالی دے گا، رسول اللہ نے بیان کیا، جو اپنے برادر مسلم کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے گا. برادر مسلم کو لے آئیے ذرا اپنے ماحول کے اندر. ہمارے یہاں کتنا کامن ہے گالیاں دینا. ہمارے یہاں بعض افراد بات بات پر گالی دیتے ہیں. عزیزوں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مخصوصاً جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، یا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں، مخصوصاً ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک یلغار ہے، یلغار ہے. جو نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، جو ٹین ایج کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ یلغار کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم قیمتی ہو. اگر تمہاری قیمت نہ ہوتی، دشمن تمہاری طرف توجہ ہی نہ کرتا. کرنے کے لیے بہت کام ہے اس کے پاس. وہ تمہاری طرف متوجہ کیوں ہے؟ تم دنیا کی پروپیگنڈا مشینری کو اپنی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ تم ویلیویبل ہو، تمہاری قیمت ہے. اسی لیے وہ تمہیں چرانے کے نتیجے چکر میں لگا ہوا ہے، اسی لیے تمہارے لیے پلانز بنا رہا ہے، اسی لیے سوشل میڈیا دیگر چیزوں کو اس نے کامن کیا، تمہارے ہاتھوں تک پہنچایا. اب اس کے ذریعے سے کیا کر رہا ہے؟ تمہاری روح کو، وہ روح کے جو خدا کی صفات کا مظہر ہے، اس کو شیطان کی بندگی میں لے جانا چاہتا ہے. اس کو سمجھنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال چھوڑ دیں؟ ہرگز بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال چھوڑ دیں؟ ہرگز بھی نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب فقط سادہ سا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم یوز کریں، ٹیکنالوجی ہمیں یوز نہ کر جائے. سمپل سی بات یہ. میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں، جو کنٹرولر ہے اس کے ہاتھ پاس نہ ہو، میرا کنٹرول انٹرنیٹ کے پاس نہ ہو کہ وہ مجھے گائیڈ کرے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. مجھے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. بس اتنی سی بات ہے. استعمال کرنا ہے ٹیکنالوجی کو، استعمال کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. توجہ کیجئے گا، برکت چلی جائے گی اس کی زندگی سے کہ جو اپنے بھائی کو گالی دے گا، برا کہے گا. اب ہمارے یہاں کامن ہے، گھروں کے اندر بھی ہو جاتی ہیں چیزیں، جھگڑا ہو جائے اس کے اندر ہو جاتا ہے. میں اس پہ مزید وقت نہیں لگاتا چونکہ کامن سی بات تھی. امام صادق کی مثال دے رہا تھا جوانوں کے لیے کہ 25 سال کی رفاقت تھی امام صادق کی ایک شخص کے ساتھ. 25 سال، آپ سوچیے 25 سال. بعض بچے یہاں بیٹھے ان کی عمر بھی نہیں ہے ابھی. 25 سال امام نے زندگی لگائی ایک شخص کے ساتھ. بازار میں امام کے ساتھ آ رہا ہے، آتے آتے اس کے ساتھ اس کا ایک غلام تھا، نہ معلوم کس جگہ کا غلام تھا، کہاں سے آیا تھا، جو بعد میں استفادہ کر رہا ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. غلام تھا، تھوڑا سا پیچھے رہ گیا. اب تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، امام صادق کے ساتھ چلنے والے شخص نے دیکھا، جو دوست تھا امام کا، 25 سال کی دوستی تھی، اچھی دوستی تھی، جب ہی امام کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو نظر نہیں آیا غلام. جب غلام نظر نہیں آیا، اسے تھوڑا غصہ آیا کہ غلام ساتھ کیوں نہیں ہے. اب جیسے ہی کچھ وقت گزرا، آگے بڑھے میدان کے اندر یا بازار کے اندر، وہ غلام پیچھے سے تیزی سے آگے آ گیا. اب جب وہ سامنے آیا تو اس کے آقا نے، کہ جو امام صادق کا دوست تھا، اپنے غلام کو مخاطب کر کے ایک گالی دی جو معمولاً دی جاتی ہے یہاں پہ، فلاں زادے، یہ کر کے اس نے گالی دی. فلاں زادے کہاں دے تم، یہ جملہ کہا ہے اس نے. امام صادق نے اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا، تم نے اس غلام کو کیا کہا؟ تم نے اس کی بارے میں کیا لفظ استعمال کیا؟ فلاں زادے. اس نے کہا، مولا اس کی تو ماں باپ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو غلام ہے. امام نے کہا، غلام ہے تو کیا ہے، یہ جس طریقے سے بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ جائز طریقہ ہے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم اس کے ماں باپ نے جو بھی ان کا طریقہ کار رہا اپنے رسم و رواج کے مطابق جو شادی کی وہ جائز شادی ہوگی. تم نے کیسے اس کی ماں کے, چونکہ تم نے جو لفظ استعمال کیا فلاں زادے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تم نے اس کی ماں پہ تہمت لگائی ہے, توجہ کیجیے گا, تم نے اس کی ماں پہ تہمت لگائی ہے, تم نے اس کی ماں پہ الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ اس کی ماں نے کوئی غلط کام کیا, خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ تو یہ پیدا ہوا ہے. تم نے بلا وجہ اس کی ماں پہ یہ الزام لگا دیا. اس نے کہا مولا غلام تھا. امام نے کہا نہیں, آج کے بعد میرے نزدیک بھی مت آنا. 25 سال کی دوستی کو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, امام صادق نے فقط ایک گالی کی بنیاد پر چھوڑ دیا تھا. کیا امام صادق کو رفاقت کی حدیثیں نہیں پتا جو مجھے اور آپ کو پتہ ہیں؟ کیا امام صادق کو رفاقت, دوستی اور اس کے بارے میں درود پڑھی محمد والے محمد پر؟ وہ جتنی چیزیں دوستی کے بارے میں امام اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن امام اس چیز کے اثر سے واقف ہیں. لہذا امام نے ایک گالی کی بنیاد پر 25 سالہ رفاقت کو توڑ دیا. توجہ کیجیے گا, اس شخص کو دوبارہ امام نے اپنے نزدیک نہیں بلایا. لہذا اس معاملے میں عزیزان محترم بہت توجہ کیجیے, مبادہ ہماری زبان سے کسی برادر مومن, کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسی بات نکلے جس کے اندر حقیقت نہ ہو, تہمت نہ ہو, فحاشی نہ ہو. حدیث نے کیا بیان کیا, منفع ہوش علی اخیہ المسلم نزع اللہ البرکۃ من رزقہ. خداوند عالم اس کے رزق برکت کو لے جاتا ہے, وکلہ الی نفسہ, اس کو اس کے نفس کے اوپر ڈال دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں کرتا, اس کی معیشت کو برباد کر دیتا ہے. دوسری چیز, من غش اخاہ المسلم, دوسری چیز جو برکت کا کمی کا سبب بنتی ہے, موضوع برکت تھا ہمارا اس پہ آ گئے. من غش اخاہ المسلم, جو اپنے بھائی برادر مومن کے ساتھ غش کرتا ہے, غش و غل یعنی دھوکہ دیتا ہے. مال تولنے والا ہے, مال پورا نہیں تولتا, ڈاکٹر ہے علاج صحیح نہیں کرتا, عالم ہے استاد ہے صحیح نہیں پڑھاتا, جس فیلڈ کے اندر بھی ہے. یہ غش فقط تولنے کے معاملے میں نہیں ہے کہ فقط ترازو کے اندر چیز تولی جائے تو اس کے اندر کم تولا جائے, نہیں, ہر فیلڈ کے اندر ہے. عالم ہے, اپنا حق ادا نہیں کر رہا, جس طرح معاشرے کی رہنمائی کرنی چاہیے نہیں کر رہا, معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے اسے پرواہی نہیں ہے معاشرے کی برائی کی. حالانکہ حدیث کے مطابق خدا نے علماء سے عہد و پیمان لیا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر فساد ہوگا تو وہ اٹھیں گے, قیام کریں گے, بات کریں گے, لیکن اگر نہیں بول رہا یہ اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا, یہ غش ہے. یہ اگر تولنے کے معاملات میں ہے, کم تول رہا ہے, 1000 گرام تول کے دینا ہے, 980 گرام تول کے دے رہا ہے, 20 گرام کی جو ڈنڈی مار رہا ہے, یہ غش ہے. خداوند عالم کیا کرے گا, من غش اخاہ المسلم, دوبارہ وہی, نزع اللہ البرکۃ من رزقہ, خدا اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لے گا. اب یہ پورا زور مار لے, اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی. قارون کا خزانہ ساتھ دیا, اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی. تیسری چیز جو انسان کی زندگی سے اور رزق برکت کو دور کرتی ہے, چونکہ میں اس بحث کو آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں, ہمیں برکت چاہیے نہیں چاہیے, ہم سب برکت کے پیچھے ہیں, لیکن برکت کو آپ کے سامنے بیان کیا. برکت کیا چیز ہے؟ کسی چیز کی زیادتی کا نام برکت نہیں ہے, جو کم ہونے کے باوجود اثر رکھتی ہو وہ برکت ہے, کم ہے مگر اثر رکھتی ہے. جیسے جناب سیدہ کی زندگی کی مثال دی آپ کے سامنے. خوب عزیز, تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز جو انسان کی زندگی سے عمر سے برکت کو ختم کرتی ہے, وہ نماز کو اہمیت نہ دینا ہے. نماز چھوڑنا نہیں ہے, نماز کو نہ پڑھنا نہیں ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رسالت امام سے پوچھا, بابا جان رسول اللہ, جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا, اہمیت نہیں دیتا, استخفاف کرتا ہے, خفیف کرتا ہے, کل مانا گزرا خفیف کرنے کا آپ کے سامنے, ماں باپ کو خفیف کر دیں گے آخری زمانے کی اولاد, ان کے ماں باپ ان کے سامنے خفیف ہو جائیں گے, ان کی رائے کی اہمیت ہی نہیں بچے گی, ان کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, نماز بھی خفیف ہو گئی. جناب سیدہ نے پوچھا, جو نماز کو خفیف کرے گا, سبک سمجھے گا, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے بیان کیا 15 چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ, جن میں سے رسول اللہ نے 3 چیزوں کو بیان کیا اس دنیا کے اندر ہوں گی. وہ کیا چیزیں؟ پہلی چیز رسول اللہ نے بیان کیا, فالاولا, پہلی چیز کیا ہے؟ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ, خدا وند عالم اس کی عمر کو کوتاہ کر دے گا, زندگی سے برکت کو ختم کر دے گا, اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی. یہ کوتاہ ہونا ایک معنی نہیں ہے, بہت سارے افراد ہوتے ہیں طولانی زندگی گزارتے ہیں, ان کی زندگیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, نہ اپنی ذات کو نہ دوسروں کو. بابرکت زندگی جس کے اندر انسان اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نفع کا سبب بن سکے. خیر الناس من انتفع به الناس, سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہو. ایک بہت سے افراد ہوتے ہیں طولانی زندگی گزارتے ہیں, اس طولانی زندگی کے باوجود کوئی خیر نہیں پہنچتا ان سے, رسول اللہ نے بیان کیا جو نماز کو خفیف سمجھے گا زہرا پہلا اثر اس کی زندگی میں آئے گا, کیا آئے گا؟ یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ, خدا اس کی عمر سے برکت کو لے لے گا. یرفع اللہ البرکۃ من رزقہ, خدا اس کے رزق سے برکت کو لے لے گا, خدا اس کے رزق سے برکت کو لے لے گا. اور تیسری چیز, اس کے چہرے پر صالحین کا اثر ختم ہو جائے گا, اس کے چہرے کو دیکھ کر اچھائی نظر نہیں آئے گی کسی کو. یہ نماز کو خفیف سمجھنا چھوڑنا نہیں ہے, سبق سمجھنے کا نتیجہ ہے عزیزان محترم. اسی کے ذیل میں آیت اللہ محسن قلاتی بیان کرتے ہیں کہ بعض وقت ایک انسان 2000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے, سمجھتا ہے کہ بہت صاحب برکت ہے, لیکن اس کے گھر میں زندگی میں کبھی کسی ایک انسان کو ایک نوالا نصیب نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں ایک جھونپڑی میں رہنے والا انسان ہوتا ہے کہ جس کے گھر پر آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے, کبھی کسی کو بلا کر دعوت کرتا ہے, کبھی کسی کی مشکل کو حل کرتا ہے. یہ جھونپڑی میں رہنے والا یہ بابرکت انسان ہے, وہ جو 2000 گز کے بنگلے میں اکیلا تنہائی میں زندگی گزار رہا ہے, اس کا گھر بڑا ہے, زندگی میں برکت نہیں ہے. برکت یہی ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچے کسی چیز سے. بہت سی بلڈنگس بن کے رہ جاتی ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, خود توجہ کیجیے گا ذہن محترم. لہذا تیسری چیز جس سے برکت ختم ہوتی ہے وہ نماز کو خفیف سمجھنا. چوتھی چیز جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی سے برکت جاتی ہے وہ امر بالمعروف کا ترک کر دینا ہے. جو فرائض میں سے امام حسین علیہ السلام کے نام پر آج ہم اور آپ یہاں کم و بیش 2 مہینہ 5 دن ہو گئے بیٹھے ہوئے, 2 مہینہ 5 دن سے بیٹھ رہے ہیں. کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ امام حسین نے قیام کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ امام حسین کو مدینے میں کوئی مشکل تھی کیا؟ امام حسین مدینے میں زندگی گزار رہے تھے, وہاں رہتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ گئی تھی جو امام اس مشکل کو حل کرنے کے لیے نکلے تھے؟ امام حسین کی ذاتی زندگی میں کوئی مشکل نہیں تھی, معاشرے کے اندر فساد پھیل گیا تھا. یزید جیسا شخص تخت خلافت پر آ کر بیٹھ گیا تھا, وَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام کا موقع آ گیا تھا کہ اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. اذا بلیت الامت بالراعی مثل یزید, امام حسین کے الفاظ ہیں کہ جب یہ امت یزید جیسے حاکم کے ہاتھوں مبتلا ہو جائے فاتحہ پڑھو, ختم, نمٹ گیا معاملہ اسلام کا. پھر امام حسین کے الفاظ ہیں. امام حسین اس لیے نکلے, کیا بیان کیا وصیت کے اندر؟ میں کسی فساد کی خاطر نہیں نکل رہا, میں تفریح کی خاطر نہیں جا رہا, میں شور و غل کرنے نہیں جا رہا. کیوں جا رہا ہوں؟ میں اس لیے نکلا ہوں, انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں اس وقت جو نکل رہا ہوں, اس معاشرے کے اندر امر المعروف ختم ہو گیا, فساد پھیل گیا, برائیاں عام ہو چکی. میں اپنے اس ارادے کے ساتھ نکلا ہوں کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف کروں گا. عزیزان محترم, 2 مہینہ 5 دن امام حسین کے اس فرش عزا پر آئے. امام کا اصل جو مقصد تھا قیام کا, وہ کیا تھا؟ امر بالمعروف تھا, جو خود امام نے بیان کیا. لہذا اس امر بالمعروف کو ایک حسینی کی زندگی میں رائج ہونا چاہیے, ایک حسینی کی زندگی میں نہیں عن المنکر ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا, انسان کہتا ہے کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کم ہمت ہوتا ہے. خوبصورت نکات آیت اللہ محسن قراتی کی زبانی آپ کے سامنے بیان کروں, اگلے پوائنٹ کو بیان کر کے زحمت تمام کروں. آگے محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ انسان معاشرے میں ہونے والی برائی کو دیکھ کر اپنے حصے کا کردار ادا کرے, اس کے بعد نتیجہ خدا پر چھوڑے. اور یہی ذمہ داری ہم سے اور آپ سے, یہ نہیں کہا گیا کہ زبردستی کوئی کام کرے. نہیں, ہمارا کام امر بالمعروف ہے, نہیں عن المنکر ہے, نتیجہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. امام خمینی نے انقلاب کیا, لوگوں نے پوچھا کیوں, کیسے ہوگا, کیا کریں گے, شاہ کی فوج ہے, ہزاروں لوگ ہیں اس کے پاس, آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک جملہ انہوں نے بیان کیا, پورا خط امام یہی ہے, ما مکلف بوظیفین, ہمارا کام اپنے وظیفے کو انجام دینا ہے, نہ بے نتیجے. ہمارا کام نتیجے کو دیکھنا نہیں ہے, ذمہ داری ہے کہ قیام کرو, قیام کریں گے, نتیجہ شہادت ہے, قبول ہے, نتیجہ حکومت کی تبدیلی ہے, قبول ہے, خداوند عالم جو نتیجہ دینا چاہے. ہمارا کام اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. ایک جملہ فقط سماعت فرمائیے گا. قرآن سے ایک اچھی مثال آغا محسن قراتی نے دی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا, برائیوں کو پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں, اس کے باوجود کچھ نہیں کرتے, اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے کہ بھائی ہمارے کہنے سے کیا ہوگا. اس کو سمجھیے گا, 2 قرآنی مثالیں آیت اللہ محسن قراتی نے دی, انتہائی خوبصورت ایک جملے کے اندر ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو ان کی مادر گرامی نے خدا کے حکم سے اس تختے پر رکھا جس پر ان کو بہایا, تختہ لے کر حضرت موسیٰ کو چلا اور کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل میں چلا گیا. فرعون کون ہے؟ جس نے بچوں کے لیے حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے, جو نر بچہ ہو یعنی لڑکا ہو اسے مار دیا جائے. ایسا ہی ہوا, جہاں حاملہ خواتین ہوتی تھیں وہاں پہ سپاہی افراد موجود ہوتے تھے, خبر ملتی تھی اس گھر میں بچہ پیدا ہو گیا ہے, اس کو مار دیا جاتا تھا. نہ معلوم کتنے بچوں کو فرعون کے حکم پر مارا گیا ہے, نا یہ واقعہ. حضرت موسیٰ تیرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ خود فرعون کے دربار میں. حضرت آسیہ نے اپنی کنیزوں کے ذریعے سے ان کو اٹھوایا, اپنے پاس لے کر آئیں. فرعون نے ارادہ کیا مارنے کا. توجہ کیجئے گا, اب یہ فرعون جو حضرت موسیٰ کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہے, یہ ایک نہیں انل, یہ ایک منکر ہے, منکر ہے یعنی ایک برا کام ہے, ایک بچے کا قتل ہے, منکر ہے. حضرت آسیہ اس وقت ایمان لے کر نہیں آئی, اس وقت وہ فرعون کے راستے پر ہی ہیں, ابھی تو حضرت موسیٰ نے تبلیغ بھی نہیں کی, لہذا آسیہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے کلمہ ادا کیا. کیا کیا؟ فرعون سے کہا, فرعون سے کہا کہ اس بچے کو نہ مارو, لا تقتلو ہو, اس کو قتل نہ کرو, اسے چھوڑ دو, شاید ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے. توجہ کیجئے گا, آگے قراتی نے نکات نکالیں, کہتے ہیں کہ جناب آسیہ کو تھوڑی دیر کے لیے, مطلب ہم جیسے سوچتے ہیں نا ہمارے کہنے سے کیا ہوگا, جناب آسیہ کے پاس تو یہ سوچنے کے لیے بہت بڑی بات تھی, یہ فرعون ہے, قاتل ہے, ظالم ہے, فسادی ہے, فلاں نے فساد کا لفظ استعمال کیا اس کے بارے میں, انہ کان من المفسدین, فسادی ہے, یہ ہزاروں بچوں کو مروانے کا سبب بنا ہے, یہ بچہ تو تیرتے ہوئے محل میں آ گیا ہے, بھلا فرعون کہاں میری سنے گا, کہاں میری سن کر اس بچے کو چھوڑے گا. سوچ سکتی تھی جناب آسیہ, سوچ سکتی تھی, اس کے باوجود انہوں نے وہ نہیں سوچا, انہوں نے کیا کیا, ایک جملہ ادا کیا, لا تقتلو ہو, اس بچے کو نہ مارو. ان کے جملے کا اثر ہوا فرعون نے حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا, یہی بچہ فرعون کے محل میں پرورش پاتا رہا, اور ایک وقت وہ آ گیا جس سے فرعون ڈرتا تھا. انہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو چیلنج کیا, فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا. فرعون جب ان کے پیچھے پیچھے آیا, حضرت موسیٰ کو خدا نے نجات عطا کی, فرعون کو پانی میں غرق کر دیا. کس جملے نے یہ پورا کام کروایا؟ ایک جملے نے. یہ جملہ کیا تھا؟ نہیں عن المنکر کا ایک جملہ تھا. توجہ کیجیے گا قرآن میں, ایک جملے نے کیا کیا, ایک نبی کی جان بچائی, اس نبی کی جان کے ذریعے سے پوری قوم کی جان بچی. ہوا یا نہیں ہوا؟ محسوس مثال ہے. دوسری مثال محسن قرادی کہتے ہیں, دوسری جگہ بھی ایسے ہی ہوا, حضرت یوسف کے بھائی لے کر چلے, حضرت یوسف کو باپ سے چرایا, چرانے کے بعد لے کر چلے, اب راستے بھر توہین کرتے رہے, تزہیق کرتے رہے, مارتے پیٹتے رہے, اور وہ وقت آ گیا کہ ایک بھائی نے خنجر نکال لیا کہ بس اب اس کا خاتمہ کرنا ہے. اب جب ایک بھائی نے خنجر نکال لیا کہ اس کو مارا جائے, یہاں پر بھی ایک بھائی نے, جو ان تمام دس بھائیوں کے ساتھ, گیارہ بھائیوں کے ساتھ تھا, ایک بھائی نے یہی جملہ کہا, لا تقتلو ہو, اس کو نہ مارو. تو جو کیجئے گا, دوبارہ آغا محسن قراتی کہتے ہیں, یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ بھائی میرے کہنے سے کیا ہوگا, یہ سارے اس وقت خونی ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, یہ یوسف سے نفرت کرتے ہیں, اس حد تک کی نفرت ہے کہ باپ سے جھوٹ بول کر لائیں, پورے راستے مارتے رہیں, تزیق کرتے رہیں, توہین کرتے رہیں, میں اگر کہوں گا بھی تو کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ نہیں سنیں گے, ان کی آنکھوں میں خون ہے. سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچا. اس نے کیا کیا؟ اپنا فرض ادا کیا. اس نے بھی وہی جملہ کہا, لا تقتلو ہو, اے بھائیوں اس یوسف کو نہ مارو, جان چھڑانا چاہتے ہو, کیا کرتے ہو, کیا کرو, اس کو دور دراز کے علاقے میں لے جا کے پھینک دو, تم یہی چاہتے ہو نا, یہ مر جائے, تم یہی چاہتے ہو باپ کی نگاہوں سے دور ہو جائے, وہ اس دور کرنے کے لیے اس کو کسی جنگل میں, صحرا میں ڈال دو, مارو نہیں اس کو. توجہ کیجیے گا, اس بھائی کے جملے کا اثر آیا, حضرت یوسف کی جان بچی. حضرت یوسف کی جب جان بچی, اس کے بعد تمام مشکلات حضرت یوسف کو کنارے پہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں, وہ وقت آیا کہ حضرت یوسف مصر کے اندر عزیز مصر بن گئے. ایک قوم کو فقر سے نجات دی, جو حضرت یوسف کا خواب ہے اس کی تعبیر اس کے نتیجے کے اندر, قوم کو فقر سے نجات دی, ذلت سے نجات دی, اور اس کے بعد اس کے دربار میں رہتے ہوئے خداوند عالم کی توحید کو پھیلانا شروع کیا, یہاں تک کہ پورے مصر کو موحد بنا دیا, توحید پرست بنا دیا. دو جملوں کا نتیجہ ہے آغا محسن قراتی نے بیان کیا. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میرے کہنے سے کیا ہوگا, آغا محسن قراتی کہتے ہیں قرآن کی اس آیتوں کو ذہن میں رکھو, اپنے حصے کا کام کرو, نتیجہ خدا پہ چھوڑ دو. حضرت آسیہ کے ایک جملے نے ایک نبی کی جان بچائی, اس نبی نے پوری امت کو بچایا. حضرت یوسف کے ایک بھائی نے ایک جملے نے جان بچائی, حضرت یوسف کے نتیجے میں پوری قوم کو نجات ملی, مصر کو نجات ملی, اور اس کے بعد پوری قوم خدا پرست ہو گئی. پس عزیزان محترم, زندگیوں سے برکت ختم کرنے والی ایک چیز یہ کہ انسان کے سامنے برائی ہو رہی ہو, انسان برائی کے خلاف زبان نہ کھولے, امر بالمعروف نہ کرے. چوتھی چیز یہ بیان کی. پانچویں چیز یہ کہ انسان ائمہ علیہ السلام سے تھوڑا دور ہو جائے, دنیا کی زندگی میں اتنا مشغول ہو جائے کہ ائمہ سے دوری آ جائے. اب یہ جو دوری ہے عزیزان محترم, یہ دوری محسوس دوری تو نہیں ہے, یہ دوری کون سی دوری ہے؟ یہ معنوی دوری ہے, قرب کی دوری ہے. یہ کون سی دوری ہے؟ میں اور آپ اس دوری کا تصور بھی نہیں کر سکتے. میں یہاں بیٹھنے والے تمام افراد سے بولوں, پوچھوں امام علی کو چھوڑ کے کبھی جاؤ گے؟ سب کہیں گے جان دے دیں گے, گردن کٹوا دیں گے، امام علی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے، ایسا ہی ہے، نام سے اسی چیز کا جو ہے بدلہ لیا جاتا ہے کہ امام علی کے راستے پر ہیں۔ امام حسین کو چھوڑ کے جانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کون سی دوری ہے؟ وہ دوری جو حقیقت میں دوری ہے، یعنی ان ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہمارے جسموں کو نہیں رہنا تھا۔ جسم امام کے ساتھ ہو اس کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے، منع نہیں کر رہا، نہیں، اس کی بھی اہمیت ہے، فسعادت ہے، انسان ایک عالم کے ساتھ بیٹھتا ہے فخر محسوس کرتا ہے، اماموں کے ساتھ رہے فخر محسوس کرتا ہے، لیکن ائمہ کے ساتھ جسم نزدیک رہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ائمہ کے ساتھ انسان کی روح ان کی روح کے نزدیک ہو، انسان کا کردار ائمہ کے کردار کے نزدیک ہو، یہ اصل نزدیکی اور دوری ہے۔ خب ائمہ سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ میں امام علی علیہ السلام کو تو مان رہا ہوں، امام علی کی نہیں مان رہا، یہ دوری ہے۔ خداوند عالم نے میں چاہوں نہ چاہوں ان کو برکت کا مسکن قرار دیا ہے، زیارت جامعہ کا ٹکڑا ہے۔ السلام علی محل معرفت اللہ، سلام ہو ان پر جو خدا کی معرفت کا محل ہیں۔ یعنی ہمیں خدا کی معرفت کہاں سے ملے گی؟ ان کے در سے ملے گی، انہوں نے خدا کو پہچنوایا ہے، انہوں نے خدا کو ہمارے مطابق بتایا کہ کیسے ہم خدا کو پہچانے ہوئے، امام کہاں خدا کو پہچان سکتے تھے۔ ان کے کمالات پر پہنچنے کے باوجود سجدوں نے سکھایا کہ یہ با کمال شخصیتیں جس کو سجدہ کریں وہ عبادت کے لائق ہے، یہ با کمال شخصیت جس کو سجدہ کریں وہ عبادت کے لائق ہے۔ بس السلام علی محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ، زیارت جامعہ کا ٹکڑا ہے۔ سلام ہو ان پر کہ جو خدا کی برکتوں کا اسکان ہے، یعنی جہاں پر خدا کی برکتیں جمع ہوتی ہیں وہ مقام آپ اہل بیت کا ہے۔ پانچویں چیز جو انسان کی زندگی سے برکت کو ختم کرتی ہے، اہل بیت سے دوری ہے، معنوی دوری، قربت کی دوری۔ عزیزان محترم، جو انسان جتنا اہل بیت کے راستے پر ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی بابرکت ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، ہمارے فقہا کی زندگی میں جو آپ کو برکت نظر آتی ہے، ایک فقیہ ہے 80 سال ہے، 90 سال کی عمر ہے، لیکن پوری دنیا اس کے فتاوی سے استفادہ کرتی ہے، پوری دنیا کے لوگ اپنے حلال اور حرام کو اس سے سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے فتاوی کے مطابق حلال راستے پر چلاتے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ فقیہ اہل بیت کے کردار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے، یہ مسکن برکت برکت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا راستہ وہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں برکت ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستگی زندگیوں کی برکت ہے، اہل بیت کے ساتھ وابستگی زندگی کی برکت ہے۔ اسی روایت پہ واپس چلتے ہوئے مصائب پر آ جاؤں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارت، خدا جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ یہ امام حسین کی محبت لیے بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے آپ، 2 مہینہ 5 دن ہو گیا۔ عزیزوں، یہ جو آنسو آپ بہا رہے ہیں، ان آنسوؤں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے، ان آنسوؤں کی اہمیت کو سمجھ لیجئے، تاکہ یہ جو چند دن بچ گئے ہمارے پاس ان میں کوتاہی نہ ہو۔ یقین سے جانیے، یہ سرمایہ دنیا و آخرت ہے، یہ سرمایہ دنیا و آخرت ہے، ان آنسوؤں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا کہ خداوند عالم نے امام حسین کے اوپر 1,24,000 انبیاء کو رونے کا سبب فراہم کیا ہے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ خداوند عالم جس کام کو تمام انبیاء سے کروائے، آپ کے خیال میں وہ کام معمولی کام ہے؟ خداوند عالم کوئی ایسے ہی کام بغیر حکمت کے کرے گا؟ پہلا آدم، پہلا انسان، پہلا نبی زمین پر آیا ہے، تڑپ رہا ہے کہ خداوند عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، مختلف کوششیں، عبادت ہے، دعا ہے، مناجات ہے، تمام چیزیں، پریشان ہیں، جبرائیل آتے ہیں، آدم پریشان ہوں، ہاں پریشان ہوں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا، آدم میں تمہیں سکھاتا ہوں، تم ایسے پڑھو، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، پہلے آدم سے امام حسین کا تذکرہ ہے، آخری آدم تک، میں آپ کو آخری خاتم النبیین تک ہے، پہلے نبی سے، یعنی جس کام کو خدا 1,24,000 انبیاء سے کروائے، سوچیے معمولی ہے؟ معمولی نہیں ہے۔ اب پھر آپ کا مرضی ہے، جتنا دل چاہے روئیں، جتنا دل چاہے نہ روئیں۔ حضرت آدم کو سکھایا کیا کرو، یا حمید و بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر و بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، پورا دعا کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے، میں نے سب نے سن کے سنا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آدم نے کیا پوچھا، جبرائیل یہ پانچواں نام کیسا نام تھا؟ اس سے پہلے کے 4 ناموں پر کیفیت نہیں تھی ایسی، پانچویں نام پر قلب کی کیفیت مضطرب ہے، دل شکستہ ہے، آنکھ میں آنسو ہے۔ جبرائیل نے بتایا ہاں آدم یہ نام ہی ایسا ہے کہ اس کے اوپر دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جناب آدم نے کربلا میں جو کچھ گزرنا تھا وہ بیان کر دیا. اس طرح آخری نبی کا نواسا ہوگا, اس کو کربلا میں ایسا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. جناب آدم روئے. عزیز الفاظ کے بعد آدم کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی. پہلا آدم رویا ہے, پہلا ہم نبی رویا, تمام انبیاء کربلا سے گزرے روایات کے مطابق. اور آخری نبی کا رونا کیسا ہے, امام حسین پیدا ہوئے, ماں فاطمہ زہرا انتظار میں, بابا گھر میں آئیں گے اس بچے کو بابا کی آغوش میں دوں گی. رسول اللہ گھر میں تشریف لے کر آئے, امام حسین کو ہاتھوں پر دیا, رسول اللہ مسکرا رہے ہیں, خدا نے دوسرا نوازا دیا, حسن کا بھائی آیا. تھوڑی ہی دیر گزری کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب سیدہ گھبرا گئیں, بابا جان میرے بچے میں کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں بیٹا, تمہارے بچے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو بابا اس موقع پہ رو کیوں رہے ہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے. کہا اے فاطمہ جبرائیل نے آ کر ابھی خبر دی ہے, اے رسول اللہ جس بچے کو اٹھائے ہوئے ہو پیار کر رہے ہو یہ کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. عزیزو یہ آنسوؤں کی اہمیت ہے آپ کے. خدا نے انبیاء کو امام حسین کے غم میں غم زدہ کیا ہے. آگے بڑھ کے بیان کر دوں, زمانے کا امام زیارت ناحیہ میں بیان کر رہا ہے, میرے جد حسین میں نہیں تھا کربلا میں, ہوتا تو میں آپ کی ڈھال بنتا, آپ کی سپر بنتا, آپ کے اوپر جان قربان کر دیتا. اسی طرح کے الفاظ ہیں امام کے. اب جب میں کربلا میں نہیں تھا تو کیا کرتا ہوں, فلعند بنک صباحا ومساء, میں صبح آپ پر روتا ہوں شام کو آپ پر روتا ہوں. عزیز زمانے کا امام کون سا کام انجام دے گا جس کام کی کوئی اہمیت ہوگی, وہ زمانے کا امام ہے. اس کے پاس کتنے کام ہے کرنے کے لیے, وہ خدا کی امت کی ہدایت کی کشتی دے کر چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے فلعند بنک صباحا ومساء, اے میرے جد حسین اگر کربلا میں نہیں تھا تو اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جاؤں گا کہ قسمت میں نہیں تھا, میں آپ کو یاد کر کے صبح بھی روتا ہوں شام بھی روتا ہوں, میں ایسے روتا ہوں کہ آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں, آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں. بس عزیزوں یہ اہمیت ہے آنسوؤں کی. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے امام صادق سے کچھ گفتگو کی. امام نے اس سے پوچھا تو جناب سیدہ کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ توجہ کیجیے گا, آغا حسین انصاریان نے اپنی تقاریر میں اس چیز کو بیان کیا, ان کے زبانی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں تاکہ آنسوؤں کی اہمیت بیان ہو, اس کے بعد پھر تھوڑا سا آنسو بہائیں اور آپ کو زحمت تمام کروں. امام صادق کے پاس آیا, امام صادق نے اس سے پوچھا جناب سیدہ کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص نے کہا مولا اس زمانے میں جناب سیدہ کی مدد کیسے کروں, آپ کا زمانہ ہے, امام جناب سیدہ اس زمانے میں نہیں تھی. کہا تو بتا مدد کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا دل و جان سے کرنا چاہتا ہوں, ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جس سے جناب سیدہ کا مددگار کہلاؤں. اب اپنے الفاظ میں کہوں کچھ باتوں کو, یعنی اے رسول اللہ کے بیٹے, اے امام صادق میں کیوں مدد نہیں کرنا چاہوں گا, میں جانتا ہوں میرا دل تو زخمی ہے ان واقعات کو پڑھ کے. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس کی باتوں کو کہ جب جناب سیدہ مدینے میں مدد مانگنے نکلی تھی تو کسی نے مدد نہیں کی تھی, میں تو اس چیز کو برا سمجھتا ہوں. جناب سیدہ شکستہ پہلو کے ساتھ نکلی تھی, کسی نے مدد نہیں کی تھی, آپ مجھے راستہ بتائیے میں مدد کروں گا. امام صادق نے کہا اگر چاہتا ہے جناب سیدہ کا مددگار بنے فابکی للحسین, حسین پر آنسو بہایا کر, حسین پر رویا کر. بس عزیزان محترم آپ کے آنسو کی اہمیت ہے. عزیزوں آج کے دن میں آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے جو مصائب بیان کروں وہ کہ جب قافلہ نکل کر کربلا سے مدینہ پہنچا ہے, اب اس کی آپ تفصیلی کیفیت اپنے ذہن میں خود دہرا لیجئے گا. ایک وقت تھا یہ قافلہ اسی مدینے سے نکل کر گیا تھا, ایک وقت ہے یہ قافلہ اس مدینے میں واپس آیا ہے. معلوم نہیں اب اس آنے والے قافلے کو قافلہ کہنا درست بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. جب گیا تھا تو اس میں جوانان بنی ہاشم تھے, اس میں ابا عبداللہ الحسین تھے, اس میں علمدار کربلا تھے, اس کے اندر علی شہزادہ قاسم تھے, اس کے اندر اکبر جیسا جوان موجود تھا. عزیز یہ سب وہیں رہ گئے, فقط یہ نہیں تھے بلکہ ایک چھوٹی بچی بھی اس قافلے کے ساتھ نکلی تھی اس جگہ سے, مگر قافلہ واپس آ گیا, خواتین ساری واپس آ گئی مگر وہ بچی اسی زندان میں رہ گئی. یہ قافلہ پہنچا ہے مدینے پہ, امام سجاد نے بشیر ابن جسلم سے کہا ہے بشیر جا کر مدینے والوں کو خبر دے دے کہ اب یہ قافلہ آ گیا ہے. بشیر تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا مدینے میں پہنچا, اے مدینے والوں, اے یثرب والوں, اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے, اے یثرب والوں اب اس مدینے میں رہنے کی کوئی اہمیت نہیں بچی, حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا, ان کے سر کو کاٹ کر نیزوں پہ اس دیار سے اس دیار میں پھرایا گیا ہے. عزیز و بشیر نے ادھر یہ الفاظ بیان کیے، تاریخ نے بیان کیا، مدینے کے دروازے کھلنا شروع ہوئے، لوگ آہو بکا کرتے ہوئے، سر و سینوں کو پیٹتے ہوئے باہر نکلے، سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بشیر کہتا ہے میں جب واپس پہنچا جہاں امام سجاد تھے خیمے کے اندر، اتنا اجتہام تھا کہ مجھے آگے جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، بہرحال میں کسی طرح آگے پہنچ گیا۔ آگے پہنچنے کے بعد امام خیمے سے باہر آئے، امام کے لیے ایک مسند کو بچھایا گیا، امام اس پر بیٹھے، امام بات کرنا چاہتے تھے مگر امام پر گریے کی کیفیت جاری تھی۔ بشیر کہتا ہے امام ہچکیوں سے رونا شروع کر چکے تھے، اہل مدینہ رو رہے تھے، کیوں نہ روتے، امام حسین کا یہ وارث آیا ہے جس کے سر و صورت کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ بشیر کہتا ہے لوگ رونا شروع ہوئے، امام نے لوگوں کو چپ کرایا، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد امام نے جملہ کہا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم لوگوں سے اتنے مشکل امتحانات کو لیا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ان مناظر سے گزارا۔ حمد و ثنا کے بعد امام حسین نے، امام سجاد نے کہا، لوگوں تمہارے امام کربلا کے اندر ذبح کر دیے گئے، ان کی خواتین کو اسیر بنایا گیا۔ اب گویا کربلا کا منظر ہے امام سب کو دکھا رہے ہیں، در و دیوار سے گریے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ بس آخری جملے سنیے گا، شدت مصائب امام ان جملوں میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں لوگوں قسم بخدا اگر اللہ کے رسول نے ہمارے بارے میں مودت کا، احترام کا حکم نہ دیا ہوتا بلکہ ہمارے بارے میں ظلم و ستم کا کہہ کے گئے ہوتے تو جو کچھ ہمارے اوپر ہو چکا اس سے زیادہ مزید کچھ اور نہ ہوتا۔ ارے یہ اس عالم میں ہوا جب اللہ کے رسول نے ہم سے محبت و مودت کا حکم دیا تھا مگر ہمارے مردوں کو مارا گیا، ہماری خواتین کو اسیر کر لیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کے حرم پر نگاہ گئی، آواز دی وا محمد وا جدا۔ عزیز و بس اسی اثنا میں جناب زینب آگے بڑھی، حرم رسول کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، یا جدا انی ناعیت الیکا، اے میرے نانا میں آپ کے پاس آپ کے حسین کی خبر لے کر آئی ہوں۔ میں کہوں گا جناب زینب نے کیا خبر دی ہوگی مجھے نہیں معلوم، مگر شاید وہ منظر بیان کیا ہو، نانا چند قدم کے فاصلے پر تھی، آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جو آپ کے سوادوش رسالت پر سوار ہوتا تھا اسے نیزہ مار کر زمین پر گرایا گیا۔ نانا میں دیکھتی رہی میرے بھائی کے گلے میں خنجر۔ جی وقت ابھی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ، اگر موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ، معذرت کے ساتھ۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، خداوند عالم آپ تمام مؤمن و مؤمنات کے اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین و مؤمنات موجود ہیں، خداوند عالم ان سب کی جان مال عزت آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور سرخروی عطا فرمائے، اس عالمی وبا کا اس دنیا سے جلد خاتمہ ہو، تمام مؤمنین جو اس بیماری میں مبتلا ہیں خدا ان کو صحت عنایت فرمائے، بے اولادوں کو خلاد اولاد عنایت فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار مرحمت ہو۔ خداوند عالم تمام مراجع عزام رہبر معظم کو صحت سلامت و عمر عنایت فرمائے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل۔